الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد آج سورة کہف کی تلاوت مکمل ہوئی یہ بڑے عجیب و غریب فضائل کی صورت ہے میں نے عرض کیا تھا کہ جو اس کو جمعے کے دن پڑھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے جمعے کے دن اس کو پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہوگی اور حضور نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو اور یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ فرمایا اس سے پہلے دجال سے پہلے 30 چھوٹے دجال بھی آئیں گے 30 چھوٹے دجال پہلے آئیں گے اس کے بعد بڑا دجال آئے گا تو اس فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائیں گے اور ویسے بھی فرمایا ایک روایت میں کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ فرما دے سکتے اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے اگلے جمعے تک اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ایک روایت میں یہ فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف پڑھے جمعے کے دن اس کے پیروں کے قدموں کے نیچے سے لے کے آسمان کی بلندی تک نور ہی نور ہو جاتا ہے جو قیامت کے دن اس کو کام دے گا تو بڑے عجیب و غریب فضائل کی صورت ہے اس لیے اس کو اس کی عادت بنانی چاہیے جمعے کے دن اس کو پڑھ لینا چاہیے فجر کے بعد پڑھ لے یا جمعے کے بعد پڑھ لے جمعے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہیے تو اور پڑھتے پڑھتے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ یاد بھی ہو جائے گی پھر زبانی پڑھنا شروع کر دے آدمی تو اس لیے اس کا اہتمام رکھنا چاہیے سورہ کہف کا اور یہ دراصل اس کے جو مضامین ہیں جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ اس کا نام مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی اس کے اوپر سورہ کہف سے اس کا نام تھا المصارعۃ بین الحق والباطل عربی میں تھی اب اس کا اردو میں ترجمہ بھی آتا ہے معرکہ ایمان و مادیت کے نام سے بڑی عجیب و غریب کتاب ہے یہ اس کا مطالعہ بھی کریں اگر کبھی وقت مل جائے معرکہ ایمان و مادیت کے نام سے یہ کتاب آتی ہے لیکن سنا ہے کہ اب اس پہ پابندی لگائی جا چکی ہے تو اگر کہیں سے دستیاب ہو جائے تو اس کا مطالعہ بہت مفید ہوگا تو یہ دراصل مشرکین مکہ نے یہود سے یہ کہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تم ایسے کچھ سوال بتاؤ کہ سوائے وحی کے اور کسی ذریعے سے ان کا جواب دینا ممکن نہ ہو کوئی ایسے سوال بتاؤ کہ وحی سے ہی ان کا جواب دیا جا سکے اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو روایات میں آتا ہے انہوں نے 3 سوالات بتائے تھے کہ یہ 3 سوالات کرو یہودیوں نے مشرکین مکہ کو یہ 3 سوالات سکھائے کہ ان سے پوچھو روح کیا ہے روح اور نمبر 2 اصحاب کہف کون ہیں اس کی تفصیل کیا ہے اور نمبر 3 ذوالقرنین کون ہیں اور اس کی تفصیل کیا ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ پہلا جو سوال ہے روح یہ سوال اس میں نہیں ہے اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے تو ان 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقبال ان کا بلند فرمایا ان کی بات رکھ لی ان کی لاج رکھی اور حضور کی عظمت پر کوئی حرف نہیں آنے دیا لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ جو ان کے سوالات تھے وہ ان کے جوابات دیے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی یہ جوابات دے دیے یہ روح اللہ کے حکم کا نام ہے جب تک اللہ کا حکم ہے روح باقی ہے نہیں ہے تو وہی جسم ہے وہی آنکھیں وہی کان قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکبر، کھلی ہوتی ہیں گو آنکھیں مگر بینا نہیں ہوتی. اکبر الہ آبادی مرحوم فرماتے ہیں. تو یہ اللہ کے حکم کا نام ہے روح. یہ نکل جائے تو وہی ہاتھ پیر ہیں لیکن کوئی کام، ہاتھ پکڑنے کا کام نہیں کرتے، ٹانگیں چلنے کا کام نہیں کرتی، آنکھیں دیکھنے کا کام نہیں کرتی. مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب لائٹ جاتی ہے نا، لائٹ بجلی ہمارے یہاں تو آج کل بہت جا رہی ہے، فرمایا جب لائٹ جاتی ہے تو مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. اللہ والوں کا ذہن کہاں سے کہاں جاتا ہے، یہی چیز تو انہیں اللہ والا بناتی ہے. تو فرماتے ہیں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. پھر تفصیل فرمائی کہ لائٹ جانے میں کیا ہوتا ہے، پنکھا موجود ہے ہوا نہیں دے رہا، ٹیوب لائٹ موجود ہے بلب موجود ہے روشنی نہیں دے رہا، اور مشینیں موجود ہیں کام نہیں کر رہی. بالکل اسی طرح جب موت آتی ہے تو ہاتھ موجود ہے کام نہیں کر رہا، آنکھیں موجود ہیں دیکھ نہیں رہی، کان موجود ہیں سن نہیں رہے، پیر موجود ہیں چل نہیں سکتے، یہی ہوتا ہے. تو فرمایا لائٹ جاتی ہے تو مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. کہاں سے کہاں ذہن پہنچتا ہے. اور واقعی بات یہی ہے، حکیم الامت فرماتے ہیں جو شخص اپنے چاروں طرف پیش آنے والے واقعات سے کوئی سبق سیکھ کر اپنے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کوئی نہ کوئی معاملہ کر لے، شکر کا، عاجزی کا، قناعت کا، کوئی معاملہ کر لے. مثلا کسی کو دیکھا کہ اس کی ٹانگ نہیں ہے، اللہ سے معاملہ کیا، اللہ دل ہی دل میں کیا، اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے ٹانگیں تو دی، آپ نے تو مجھے صحت، یہ دل ہی دل میں معاملہ ہو گیا. کسی کو دیکھا کہ مفلس ہے بدحال ہے، دل ہی دل میں اللہ سے یہ بات کر لی، اللہ آپ نے تو مجھے سب کچھ دے رکھا ہے. تو جو شخص یہ کام کرے کہ اپنے چاروں طرف پیش آنے والے واقعات سے سبق سیکھ کر کوئی نہ کوئی معاملہ اپنے دل میں اللہ سے کرتا رہے، اس کی ترقی بہت تیز ہوتی ہے. اس کی ترقی نوافل پڑھنے والے سے زیادہ، جو نوافل پڑھتا ہو مگر یہ کام نہ کرتا ہو، اس سے یہ شخص تیزی سے ترقی کرتا ہے اللہ کے قرب کے درجات کی. یہ تصوف کا بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں. تو روح کے بارے میں پوچھا گیا اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا. یہ اصحاب کہف دراصل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتا دی ان کو اور وہ نامراد ہو گئے کہ دراصل یہ اصحاب کہف، ان کے دور میں مشرک بادشاہ کی حکومت تھی اور یہ توحید پرست تھے، ان کو تنگ کیا کرتا تھا، ستایا کرتا تھا. تو انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور کہف غار کو ہی کہتے ہیں، غار میں پناہ لی. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے 309 سال تک، ولبثوا فی کہفہم 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال تک ان پر نیند طاری کر دی. یہ ہے مارے کا ایمان و مادیت. 309 سال تک کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے بغیر کھائے پیے، لیکن اصحاب کہف کو اللہ نے رکھا. 50,000 سال کا قیامت کا دن ہوگا، اس میں بھی اللہ زندہ رکھیں گے بغیر کھائے پیے. تو اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے. اور ان کی پیٹ میں زخم نہ ہو جائے تو اللہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ کہتے ہیں بیٹ سور ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انتظام کیا، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کو کبھی دائیں طرف اللہ تعالیٰ کروٹ دیتے تھے، کبھی بائیں جانب کروٹ دلواتے تھے. اس طرح 309 سال ان کے گزروائے، ایسا خیال رکھا اللہ تعالیٰ نے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا. حکیم الامت نے لکھا ہے جب کتا پیچھے لگ جائے، کبھی ایسا ہو جائے، بہت سے پاگل کتے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس وقت یہ آیت پڑھنا انتہائی مفید ہے. اور میں نے اس کا تجربہ کیا ایک دفعہ، ایک دفعہ تجربہ ہو گیا الحمدللہ. اگر کتا پیچھے لگ جائے تو یہ پڑھ لو، وکل بوم باسکون ذرا آئی بل وسیع، اس میں یہی ہے نا، اپنے بازو پھیلائے بیٹھا ہے. واقعی ایسے ہی ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب یہ پڑھا تو وہیں ایسے بیٹھ گیا یوں کر کے. عجیب، اس آیت کی عجیب تاثیر ہے. تو وہ کتا ان کے ساتھ جب یہ غار میں پناہ لینے کے لیے جانے لگے تو کتا ان کے ساتھ ہو گیا. انہوں نے اس کو بھگانا چاہا, یہ کتا کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے انسانی زبان میں بات کی, انہی کی زبان میں, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ تمہارے ساتھ رہوں, تمہاری حفاظت کروں. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہماری زبان میں بات کر رہا ہے, گفتگو کر رہا ہے, تو سمجھ گئے کہ اللہ کی مدد ہے. انہوں نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا. تو دیکھیں اصحاب کہف نبی نہیں تھے, نیک لوگ تھے, نبی نہیں تھے, اللہ والے تھے. ان کے ساتھ ایک کتا رہ گیا ان کی صحبت میں. حضور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 جانور ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانی شکل دے کر جنت میں داخل فرمائیں گے. 10 جانور, اس میں اور حضور کی اونٹنی ہے اور اسی طریقے سے ہدہد ہے, ان میں ایک جانور یہ بھی ہے, یہ کتا اصحاب کہف کا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کتا اللہ والوں کے ساتھ. دیکھیں اصحاب کہف نبی نہیں تھے, نبی نہیں تھے تو نیک لوگ تھے, ان نیک لوگوں کی صحبت سے کتا جنت میں جا رہا ہے تو ہم انسان کیوں نہیں جائیں گے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم انسان نہ جائیں جنت میں, کسی اللہ والے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اگر جڑ گئے تو؟ سمجھ لیں, اس نقطے کو سمجھیں. بشرطے کہ اخلاص ہو, طلب ہو, اللہ کی محبت کی طلب ہو, تڑپ ہو اور اخلاص ہو, لگن ہو, اس جذبے کے ساتھ جڑیں کسی اللہ والے کے ساتھ. تو کتا جا رہا ہے وہ جنت میں, اصحاب کہف اللہ والے تھے, ان کے ساتھ جڑ کر کتا جنت میں جا رہا ہے, ہم تو انسان ہیں الحمدللہ. تو 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا جاگے, اور جاگتے ہی ان کو بھوک لگی, تو انہوں نے فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ, بھیجا پیسے دے کر. وہ پیسے بھی کم سے 309 سال پرانے تھے, وہ سکہ اس وقت کا جو رائج سکہ تھا اس کے ساتھ, وہ جب سامان خرید کے اس نے پیسے دیے تو وہ پیسے تو وہ سکہ تو 300 سال پرانا. وہ حیران رہ گیا دکاندار. اس طرح ہوتے ہوتے بادشاہ تک خبر پہنچی, اور بادشاہ اس وقت نیک بادشاہ کی حکومت قائم ہو چکی, لہذا اس نے بڑا اکرام کیا. لنتخذن علیہم مسجدا, جب ان کی وفات ہوئی تو ان سب وہاں پر یادگار کے طور پہ مسجد بھی بنائی. اور جہاں دیدہ میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ العلوم کا جو سفر نامہ ہے جہاں دیدہ, انہوں نے بڑی تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ یہ اصحاب کہف کا جو غار ہے یہ اردن میں ہے, اور پورے اس مسجد کے آثار اور غار وغیرہ, ان کے کتے کے جو آثار ہیں ہڈیوں کے, وہ سب وہاں اس میں پائے گئے. تو راجے یہی ہے, راجے قول, یقین سے نہیں کہا, یقین سے تو پھر بھی نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو آثار نظر آئے ان میں سب سے راجے یہی ہے کہ یہ اردن میں جو واقع غار ہے وہاں پر یہ اصحاب کہف تھے. تو وہ ذوالقرنین, یہ ذوالقرنین نے 3 سفر کیے. یہ ایک بادشاہ تھا, اس کے معنی ذوالقرنین کے معنی 2 سینگ والا, یہ لقب تھا اس کا. یہ اس بادشاہ نے 3 لمبے سفر کیے اور جن کا قرآن کریم میں ذکر ہے. ایک جو ذکر سفر کا ہے وہ انتہائی مغرب کی جانب, حتی اذا بلغ مغرب الشمس, اور یہ کہنے والے یہ کہتے ہیں, بہرحال حقیقت جو بھی ہو, سویڈن وغیرہ یہ جو سویڈن ناروے اور یہ فن لینڈ وغیرہ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز کہلاتے ہیں, یہاں جو غالباً سویڈن کے آخر میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ سورج ایسا نظر آتا ہے بالکل گول, اور وہ اس میں کسی نمی میں چشمے میں ڈوبتا ہوا بالکل صاف, ایسا بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو یہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما, یہ الفاظ ہیں کہ وہ بالکل انتہائی مغرب دنیا کی اس میں پہنچ گیا آخری کونے پر, اور اس نے دیکھا کہ سورج ایک چشمے کے اندر غروب ہو رہا ہے. یہ منظر تھا اس میں, اور یہ منظر وہی ہے سویڈن وغیرہ میں, وہی نظر آتا ہے. تو امکان یہی ہے کہ یہ وہی جگہ تھی, یہاں تک پہنچا. پھر مشرق میں, انتہائی مشرق میں اس نے سفر کیا, اور پھر ایک وادی میں سفر کیا جہاں پر اس کی ایک قوم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ایک قوم ہمارے اوپر حملہ کرتی ہے, یاجوج اور ماجوج, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا. آپ ایسا کریں کہ کوئی دیوار بنا دیں, ہم لوگ بڑے پریشان ہیں, یہ ہم پہ حملے کرتے ہیں, یاجوج اور ماجوج. لہذا ذوالقرنین نے ان لوگوں کی درخواست پر ایک دیوار تعمیر کی, انتہائی مضبوط دیوار تعمیر کی, اور اس میں ان کو گویا کہ اس کے پیچھے ان کو قید کر دیا, یاجوج اور ماجوج کو. اور یہ یاجوج اور ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں مصروف رہتے ہیں, اور قیامت کے وقت یہ دیوار ٹوٹے گی, قیامت قرب قیامت میں, اور یہ یاجوج اور ماجوج باہر آئیں گے اور پوری دنیا پر یہ چھا جائیں گے. اور روز وہ یہ کہتے ہیں ہاں ہاں کل باقی دیوار کل توڑیں گے. ایک دن آئے گا کہ وہ یوں کہیں گے, روایات میں آتا ہے ایک دن آئے گا وہ یوں کہیں گے انشاءاللہ اس کو کل توڑیں گے. بس وہ دن ایسا ہوگا کہ اگلے دن توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. علماء فرماتے ہیں یاجوج ماجوج مسلمان نہیں ہے, کافر ہیں. انشاءاللہ اللہ کا نام لینے کا کافر کو بھی فائدہ پہنچا تو مسلمان کو کیوں نہیں پہنچے گا؟ کافر ہو کر ان کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ کہنے سے. تو ہم مسلمان اللہ اللہ کریں, قرآن پڑھیں, اللہ 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 کریں, درود شریف پڑھیں, کیوں ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا؟ بشرط ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے بنیں. اور حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ یہ آج گزرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے یہ سوال کر لیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے, یہ سوال تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سادہ سا جواب یہ دے دیا کہ میں ہوں سب سے بڑا عالم, اس وجہ سے کہ نبی اپنی امت میں سب سے بڑا ہوتا ہے, ہوتا ہی ہے, اور اس کو جو علم دیا جاتا ہے کسی اور کو نہیں دیا جاتا, جو مقام اس کا ہوتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہوتا. سادہ سا یہ جواب دے دیا کہ میں ہوں, لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آیا, اللہ تعالیٰ کو یہ جواب پسند نہیں آیا. اے موسیٰ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں ہوں؟ سورہ یوسف میں یہ آیت گزری, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے. وہ اللہ کے علم ہے کہ کون ہے. تو اس لیے کسی کو یہ دعویٰ کرنا جائز ہی نہیں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی اللہ تعالیٰ, لہذا فرمایا جائیے سفر کیجئے, ہمارا ایک بندہ ہے فلاں جگہ پر جہاں دو دریا ملتے ہیں, وہاں جا کے وہاں ملاقات ہوگی آپ سے, آپ سفر کیجئے, مچھلی ساتھ لے لیجئے, یہ مچھلی جہاں زندہ ہو کر دریا میں اتر جائے بس وہیں ملاقات ہوگی. حضرت خضر علیہ السلام اور چلے حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا, جو بعد میں, اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی, بعد میں نبوت ملی, ان کو ساتھ لیا. اور پہنچے تو وہاں ایک چٹان پہ جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی, سو گئے, آرام فرمایا, پھر آگے چلے. اسی چٹان پر وہ مچھلی وہاں رکھی تھی, وہ تھیلی سے نکل کر اور وہ زندہ ہو کر پانی میں ایک سرنگ سی بنی اور اس میں وہ چلی گئی. اور حضرت یوشع علیہ السلام نے دیکھ بھی لیا, مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان کو بتانا یاد نہیں رہا. آگے چلے, جب بھوک لگی تو پھر فرمایا, آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, لاؤ بھائی کچھ کھانا تو دو. پر اس وقت انہوں نے بتایا, او ہو وہ مچھلی تو وہاں اس فلاں جگہ پر وہ پانی میں اتر گئی زندہ ہو کر. فاتخذ سبيله في البحر سرابا, تو فرمایا وہی تو جگہ تھی جہاں پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی. فرتد على آثارهما قصصا, بس اپنے الٹے قدموں واپس ہوئے, واپس پہنچے تو وہاں اس جگہ جب پہنچے تو ایک چادر اوڑھے ہوئے چٹان پر حضرت خضر علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, وہاں ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ساتھ رہنے کی درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا تم نہیں ساتھ رہ سکتے, میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا, تم کیسے صبر بھی کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ تمہیں وہ علم ہے ہی نہیں جو مجھے دیا اللہ نے. ان کو تقوینی علم دیا گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے, یہ تقوینی, ان کو تقوینی علم دیا گیا تھا, یعنی جو چیزیں ہونے والی ہیں ان کا علم ان کو دے دیا گیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی لجاجت سے, یہاں حضرت تھانوی نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ اللہ کے حکم سے آئے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے, یہ ایک طرح کا دباؤ ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے طور پہ درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, اور وہ ناز کرتے رہے, جاؤ جاؤ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, تمہارے پاس وہ علم ہی نہیں ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے, تم صبر نہیں کر سکتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نہیں نہیں نہیں, میں آپ کی اطاعت کروں گا اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے. حضرت تھانوی نے یہاں یہ بڑا عجیب نقطہ بیان کیا کہ ہم تو جاتے ہیں وہاں فلاں کسی آفیسر کے پاس, مجھے فلاں نے بھیجا ہے, فلاں صاحب نے بھیجا ہے. وہ پہلے ہی دباؤ میں آ گیا. یہ دباؤ ڈالنا حرام ہے. حضرت نے فرمایا دباؤ ڈالنے سے اس آدمی کی آزادی متاثر ہوتی ہے, وہ آزادی سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جی آپ میرا اپوائنٹمنٹ کر لیجئے, مجھے یہ میرا فلاں کام کر دیجئے. وہ کام کا اہل ہے نہیں ہے, کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, آپ نے کہہ دیا مجھے فلاں صاحب نے بھیجا, تو یہ دباؤ ڈالنا ہوا یہ حرام ہے. یہ اس سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اجتناب کیا کہ انہوں نے حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا پھر بھی وہاں یہ بات نہیں کہی. حضرت خضر علیہ السلام اپنے طور پہ بات کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور ان کے ناز نخرے برداشت کیے. خیر اس بات پر معاملہ طے ہوا کہ میں کچھ بھی کروں گا آپ سوال نہیں کریں گے. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا, آپ میرے کسی عمل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے یہاں تک کہ میں خود وضاحت نہ کر دوں. چلیے جی چلے چلے. تو ایک وہ کشتی میں سوار ہوئے, ان کشتی والوں نے دیکھا کہ دو اللہ کے نیک بندے معلوم ہوتے ہیں, دونوں ہی نیک بندے تھے, اور لوگ سمجھ گئے نیک بندے اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جاتے ہیں, وہ بھی پہچان لیا, انہوں نے بھی پہچان لیا, انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا. لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ, وہ نئی کشتی تھی بالکل نئی, اس کشتی کا ایک تختہ نکال کے پھینک دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا کہ انہوں نے تو ہم سے کرایہ نہیں لیا, مفت میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے تختہ نکال دیا, کشتی کو عیبدار بنا دیا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا دیکھا میں نے نہیں کہا تھا میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, انہوں نے کہا کہ آپ نے ہی تختہ نکال دیا تاکہ کشتی ڈوب جائے, پانی داخل ہو جائے. خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھا میں نے نہیں کہا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اچھا میں مجھے یاد نہیں رہا تھا. پھر چلے آگے تو ایک بچے سے ملاقات ہوئی, خوبصورت بچہ کھیل رہا تھا, اس کو پکڑا حضرت خضر علیہ السلام نے اور اس کا سر اور تن سے جدا کر دیا, اس کو قتل کر دیا. یہاں بھی رہا نہیں گیا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر دیا آپ نے, بے گناہ بچے کو آپ نے قتل کر دیا, اس کا سر بھی تن سے جدا کر دیا. فرمایا دیکھو میں نے کہا تھا نا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني, اگر اب میں آپ کوئی اعتراض کروں تو اب مجھے بے شک آپ اپنے ساتھ نہ رکھیے گا, ابھی اب پھر رکھ لیجئے ساتھ. چلیں پھر چلے آگے تو ایک بستی میں پہنچے, شدید بھوک لگی ہوئی تھی ان دونوں کو, بستی والوں سے کھانا مانگا. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسی حالت تھی کہ اگر کوئی ایسی حالت ہو جائے کہ کھانا نہ ملے تو موت واقع ہو جائے, تو ایسے موقع پر سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے. تو ان حضرات کی وہی حالت تھی, بھوک سے بہت برا حال تھا, کھانا ان سے طلب کیا, انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, انکار کر دیا کھانا دینے سے بستی والوں نے. تو وہاں دیکھا کہ گھر کی دیوار ٹیڑھی ہو رہی ہے, اس کو انہوں نے مشقت سے خوب محنت سے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ہی کہ انہوں نے تو انکار کیا کھانا کھلانے سے, آپ یہ احسان کر رہے ہیں, چلیں احسان کے ان سے پیسے لے لیں, اسی پیسوں سے ہم کھانا کھا لیں گے جو آپ نے یہ دیوار سیدھی کر دی, اس کی مزدوری لیں. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا, آپ چاہتے تو آپ پیسے لے سکتے تھے اس سے, ان پیسوں سے ہم کھانا تو کھا لیتے, پیٹ تو بھر لیتے. بس فرمایا قال هذا فراق بيني وبينك, یہ اب میری اور تمہاری, میرا اور تمہارا ساتھ رہنا مشکل ہے. بہرحال میں وجوہات بتا دیتا ہوں کہ کشتی کو عیبدار اس لیے کیا تھا کہ وہ کشتی نئی تھی اور جہاں جا رہی تھی اس پار دریا کے وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو نئی نئی کشتیوں کو چھین لیتا تھا, غصب کر لیتا تھا. اس لیے میں نے عیبدار بنایا تاکہ وہ بادشاہ عیب دیکھ کر کشتی کو چھینے نہیں. لیجئے یہ تو اور احسان تھا ان کے اوپر, یہ تکوینیات کا علم تھا ان کو دیا گیا تھا. اور بچے کے بارے میں فرمایا اس بچے کے, یہ بچہ آگے چل کر انتہائی نافرمان بننے والا تھا والدین کا, اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے والدین کو ایک اور بچہ دیں گے جو نیک ہوگا. یُرْهِقَهُمَا طُغْیَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا, وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا ہوگا, وہ نیک بھی ہوگا. تو اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ یہ اپنے ماں باپ کو نہ ستائے. اور وہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تو وہ دو یتیم بچوں کا گھر تھا, اس کی دیوار تھی, اور اس دیوار کے نیچے ان کے دادا کا خزانہ مدفون تھا. اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور بستی والے اس کو لوٹ لیتے, ان بچوں کا کچھ خیال نہ کرتے. تو فرمایا میں نے اس دیوار کو اس لیے سیدھا کر دیا کہ جب یہ بالغ ہوں گے, بڑے ہوں گے تو نکال کر اس خزانے کو استعمال کریں گے, فائدہ اٹھائیں گے. روایات میں آتا ہے تفسیر رول مانی میں یہ روایت موجود ہے کہ ان کا وہ جو دادا تھا وہ سگا دادا نہیں تھا, دسویں پشت کا تھا, دسویں پشت کا, دسویں پشت پہ ان کا دادا گزرا تھا, وہ اللہ والا تھا. وکانا ابوہما صالحا, ان کا دادا نیک آدمی تھا. وکانا ابوہما صالحا, وہ دسویں پشت میں تھا. اس دسویں پشت کے دادا کی دس پشتوں کے بعد اس کی اولاد کی حفاظت کی جا رہی ہے. ہاں بھائی سمجھیں, اللہ بزرگوں کی اولاد کی قدردانی نصیب فرمائے, بڑا نازک معاملہ ہے, بہت نازک معاملہ ہے. بزرگوں کی اولاد کیسی بھی ہو, دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, قرآن میں آپ نے جا بجا پڑھا ہوگا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, آمنوا وعملوا الصالحات. بزرگوں کی یعنی ایمان اور نیک عمل, بزرگوں کی اولاد کا جہاں معاملہ آیا اللہ تعالیٰ نے وہاں نیک عمل کی قید بھی ہٹا دی, چاہے انہوں نے نیک عمل بھی نہ کیا, ان کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہو. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء, جو لوگ اللہ والے ہو گئے اور ان کی ذریت نے ان کی اولاد نے ایمان کی حالت میں ان کی اتباع کی ہو. نیک اعمال نہیں ہے یہاں, ذکر ہی نہیں ہے نیک اعمال. الحقنا بهم ذریتهم, تو ہم ان کی اولاد کو, ان اللہ والوں کی اولاد کو ان کے ساتھ ہی ملا دیں گے قیامت کے دن, ان کے ساتھ حشر کر دیں گے. وما ألتناهم من عملهم من شيء, ایک اشکال کا ازالہ بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان اللہ والوں کے نامہ اعمال سے کچھ نیکیاں لے کر ان کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں ان کی اولاد کے, اور پھر ان کو جنت کے قابل بنایا جائے, مغفرت کے قابل بنایا جائے, ایسا نہیں ہوگا. ان کے اعمال اپنی جگہ اور ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا اولاد ہونے کی وجہ سے. بہت نازک معاملہ ہے, چاہے نیک عمل نہ ہی ہو ان کے, بزرگوں کی اولاد کے ہیں, بزرگوں کی اولاد بہرحال قابل احترام ہے, کیونکہ انجام کار اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کے ساتھ ہی ملا دیں گے جس درجے میں, جن مقامات پہ وہ ہوں گے ان سے یہ بھی لطف اندوز ہوں گے. اعملوا آل داود شکرا, یہ آیت جو ہے نا قرآن کریم کی, اعملوا آل داود شکرا, اس کے ذیل میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کی اولاد, نیک لوگوں کی اولاد یا انبیاء کی اولاد, نبیوں کی اولاد کو بعض فوائد ایسے حاصل ہوتے ہیں جو غیر اولاد کو نہیں مل سکتے. فرمایا بعض روحانی فوائد ان کو ایسے ملتے ہیں جو غیر اولاد کو نہیں, ان کے متعلقین اور بھی ہوتے ہیں, ان متعلقین کو وہ فوائد نہیں ملتے جو اولاد کو ملتے ہیں. یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ بعض فوائد, بعض روحانی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف اولاد کو ملتی ہیں انبیاء کی اور اللہ والوں کی نیک لوگوں, وہ ان کے عام متعلقین کیا کتنا بڑھ جائے اس کو نہیں مل سکتی, وہ مقام اس کو نہیں مل سکتا. یہ حکیم الامت نے لکھا ہے. تو اس لیے دسویں پشت میں پیچھے, اتنی پیچھے وہ ان کا دادا تھا, دس پشتوں کے بعد ان کے مال کی حفاظت کی جا رہی ہے تاکہ پوتے, دس پشتوں کے بعد اس کے پوتے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب دنیا کی ایسی حفاظت کی جا رہی ہے تو ان کے دین کی حفاظت نہ کی گئی ہوگی, دین و ایمان کی. تو یہ بہت عام نقطہ ہے. بہرحال یہ وضاحت فرمائی اور یہاں سے جدائی ہوئی. سورہ مریم آج پڑھی گئی, اس میں ویسے تو بہت سے مضامین ہیں لیکن ایک بہت اہم مضمون یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا گیا بغیر باپ کے ان کے ہاں بغیر شوہر کے اولاد ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے, اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد ان کو جنگل میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو سوکھا درخت ہے کھجور کا اس کو اپنی طرف کھینچو, ایک ایسی عورت سے جس کے ہاں بھی بچے کی ولادت ہوئی ہو اور اس کی کمزوری ہوتی ہے, ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کھجور کے سوکھے تنے کو وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا, اگر تم ایسا کرو گی تو یہ تازہ تازہ کھجور تمہارے اوپر گرائے گا. حالانکہ وہ سوکھا ہوا درخت تھا, اس میں پتے وتے نہیں تھے, سوکھا ہوا درخت تھا, لیکن اللہ کا حکم تھا. حضرت مریم نے اس کو کھینچا اللہ کا حکم سمجھ کر, اور واقعی پھر اللہ نے وہ کام کیا کہ اوپر سے اس سوکھے درخت سے تازہ تازہ کھجور ان کے اوپر گرنے لگے. فَقُلِي وَشْرَبِي, اللہ نے فرمایا کھاؤ, اس کو کھاؤ. حکما نے یا اس موقع پر لکھا ہے کہ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو دنیا کے اندر اس کے لیے بہترین غذا تازہ کھجور ہیں جو اسی وقت درخت سے اترے ہوں, یہ بہترین غذا ہے. اگر کوئی اور غذا ہوتی تو اللہ حضرت مریم کو وہ کھلاتے. تو کہیں سے اگر جب نوزائیدہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو جس عورت کے ہاں اس کو یہ بالکل تازہ اترے ہوئے کھجور کھلائے جائیں, یہ بہترین چیز ہے اس کے لیے. یہ کھلایا حضرت مریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نظر آ رہا ہو اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کریں. نقصان نظر آ رہا ہو فائدہ نظر آ رہا ہو, اس حکم کے پورا کرنے میں نقصان ہو تو ہم پورا کریں حکم کو, فائدہ نظر آ رہا ہو تو حکم کو پورا کریں, اور چونو چرا نہ کریں. حضرت مریم کو اللہ نے حکم دیا کمزوری کی حالت, بچے کی ابھی ولادت ہوئی ہے, اللہ حکم دے رہے ہیں اس کھجور کے تنے کو جس کو ہلانا ہی مشکل ہے اور وہ بھی سوکھا ہوا, تم بس کھینچو اس کو اپنی طرف. وَحُزِّ إِلَيْكِ, انہوں نے کوئی اعتراض تھوڑی کیا, اے اللہ یہ کیا حکم دے رہے ہیں, یہ کیا درخت بھی کون سا کھجور کا اور وہ بھی سوکھا ہوا اور یہ میرے اوپر تازہ کھجور گرائے گا, کوئی اعتراض نہیں. یہ بہت بڑا سبق ہے, چونو چرا نہ کریں, بس اللہ کا حکم پورا کرنے میں ہماری بھلائی ہے, ہماری عافیت ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جب ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے تو اللہ حفاظت فرمائیں گے, اللہ ہماری کفالت فرمائیں گے, اللہ کفایت فرمائیں گے. یہ سبق ملتا ہے اس میں. اور آگے سورہ طہٰ پڑھی گئی. سورہ طہٰ یہ وہ سورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے سے 1000 سال پہلے اس کو پڑھا تھا, خود اللہ نے تلاوت فرمائی تھی. تو فرشتوں نے سنا اور کہا کہ یہ خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو, طوبا لانسلۃ تقرؤها, واہ خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس سورت کو پڑھیں گی, اور خوشحالی ہے اس امت کے لیے جس کو یہ سورت دی جائے گی. یہ بڑی عجیب سورت ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی امیر المومنین جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, وہ ایمان لائے سورہ طہٰ کی ابتدائی آیات سے. جو روایات میں آتا ہے جب ان کی بہن نے یہ پڑھا, اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی, بس تھوڑی دیر پہلے تھپڑ مارا تھا ایسا تھپڑ کہ چہرے سے خون نکلنے لگا. اتنا جلال. یہ آیت سنی سورہ طہٰ کی ابتدائی آیت, سورہ طہٰ انہوں نے شروع کی. فرمایا جو تم پڑھ رہے تھے وہ سناؤ مجھے. اپنے بہن اور بہنوں سے کہا جو پڑھ رہے تھے وہ تو سناؤ, کیا پڑھ رہے تھے. انہوں نے سنانا شروع کیا. اور پھر اس آیت پر جب پہنچی, اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنا, بس 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 فرمایا لے چلو مجھے حضور کے پاس. اس آیت نے ان کا دل بدل دیا. یہ ایسی صورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی. میں یہ سوچتا ہوں ہمارا, ہم پورا قرآن سن لیتے ہیں. حضرت عمر نے اپنا کفر چھوڑا ہے ایک آیت سن کر. ہم مسلمان, اللہ اکبر, ہمارے دل پہ کچھ نہیں ہوتا. پورا پورا قرآن سنتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی کہے کہ یہ تو عربی میں ہے ہمیں کیا سمجھ میں آئے گا, میں کہتا ہوں محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی, محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی. ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو, آج ختم قرآن بھی ہے. حذیفہ میاں ہمارے دوست ہیں, حذیفہ انہوں نے قرآن سنایا ہے, اور عبدالعزیز ہیں, ان دونوں نے قرآن پورا کیا ہے. اور ایک وہ یہ ہیں ہمارے ربیع الحسن. تو بعد تو ان تین حضرات نے آج قرآن کی تکمیل کی ہے. اور ربیع الحسن پر ایک دعا یاد آ گئی. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللهم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء حزنی وذهاب همی. یہ دعا ہے. اے اللہ میرے قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے. قرآن کو میرے دل کی بہار. ربیع کہتے ہیں بہار کو. ربیع اور خریف آپ نے سنا ہوگا نا, ربیع اور خریف, بہار اور خزاں. ربیع کہتے ہیں بہار کے موسم کو. قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے. اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی وجلاء حزنی, اور میرے حزن غموں کو دور کرنے کی جلا بنا دیجیے, کہ اس سے میرے غم دور ہو جایا کریں قرآن پڑھنے سے. جب بھی کبھی ٹینشن ہو قرآن لے کے بیٹھیں. دیکھیں حضور نے دعا فرمائی ہے, یہ رائے گا نہیں جا سکتا, ایسی نہیں ہے یہ. وجلاء حزنی وذهاب همی. اچھا ہم اور حزن. حزن جو ہے الہم الذی یذیب الانسان والحزن لیس کذلک. ہم اور حزن دونوں غموں کو کہا جاتا ہے, لیکن ہم اس غم کو کہا جاتا ہے جو انسان کو گھلا کر رکھ دے, گھلا دے. پہلے خوب موٹے تھے, اب بالکل کوئی غم لگا بالکل دبلے ہو گئے. یا صحت مند تھے بیمار ہو گئے, بالآخر انتقال ہو گیا. صدمہ, یہ وہ صدمہ جو انسان کو گھلا کر رکھ دے اس کو ہم کہا جاتا ہے. اور حزن یہ اس سے کم درجے کا ہوتا ہے, اس میں وہ حالت نہیں ہوتی. غم ہوتا ہے انسان کو, لیکن ایسی حالت نہیں ہوتی کہ آدمی کی صحت متاثر ہو جائے, جان متاثر ہو جائے, اس کی زندگی متاثر ہو جائے, زندگی خطرے میں پڑ جائے. تو غم ہوتا ہے لیکن اتنے درجے کا نہیں ہوتا. بس بھائی یہ دعا جو ہے نا, اس دعا کا اللہ ہمیں مصداق بنا دے. اللهم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی. اللہ ہمارے اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. بہار ہمارے دل میں بہار آ جائے اس قرآن کی برکت سے. وجلاء حزنی, اور ہمارے غموں کو دور کرنے کی جلا کا اس کو بنا دے قرآن کریم کو. اور وذهاب همی, اور ایسا غم جو ہلاک کر دینے والا ہو آدمی کو, اس کو بھی ذهاب یعنی اس کے جانے کا ذریعہ بنا دے, اس کے ہٹنے کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے. اس کا مطلب ہے ان تینوں چیزوں کا علاج قرآن میں ہے. اگر آپ اپنے دل کو پر بہار بنانا چاہتے ہیں قرآن سے تعلق قائم کیجئے. اگر آپ جو غم تو پیش آئیں گے, کیونکہ ہم انسان ہیں, زندگی گزارنی ہے, غم پیش آئیں گے. بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک, حالی نے کہا تھا, بشر پہلو میں دل رکھتا ہے جب تک اسے دنیا کا غم سہنا پڑے گا. رحسن غم تو سہنا پڑے گا, لیکن اللہ تعالیٰ ان غموں کو خوشی سے بدل دیں گے قرآن کی برکت سے. اور ایسا غم جو آدمی کو کھلا کر رکھ دے, آدمی کی جان خطرے میں پڑ جائے اس غم کی وجہ سے, اللہ اس سے بھی حفاظت فرمائیں گے. ان تینوں سے حفاظت ہوگی قرآن کی برکت سے. قرآن سے اپنا تعلق قائم کیجیے. بس اللہ تعالیٰ. بس بھائی انہوں نے کہا تھا کچھ قرآن کے بارے میں بھی کہہ دیں گے. دعا کر لیجئے, قرآن ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلو. اے اللہ یہ جو قرآن کریم کی تکمیل ہوئی ان تینوں حضرات نے کی, اے اللہ اس کو قبول فرما لیجئے, اور اس تکمیل قرآن پر جو برکتیں جو انوارات اور جو انعامات آپ عطا فرماتے ہیں اللہ ان سب سے ان تمام انعامات سے ہم کو مستفید فرما دیجئے. اے اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اپنے فضل و کرم سے اس قرآن میں, اے اللہ اس کو پورا فرما دیجئے. اے اللہ ان تمام حفاظ کو, ان تینوں حفاظ کو, ان کے والدین کو, ان کے اساتذہ کو بہترین جزا نصیب فرمائیے, جزائے عظیم نصیب فرمائیے. اے اللہ جس طرح انہوں نے دنیا میں قرآن کو پڑھا, اے اللہ آخرت میں بھی ان کو اس حدیث کا مصداق بنا دیجئے کہ حافظ سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو عبور کرتا جا, ان پر چڑھتا جا, بس تیرا مرتبہ اور مقام وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے. اے اللہ ان تمام حفاظ کو اس کا بھی مصداق بنا دیجئے. اے اللہ قرآن کی تلاوت, قرآن کو یاد رکھنے کی اے اللہ توفیق اور ہمت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے تعلق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ مضبوط تعلق نصیب فرما دیجئے. قرآن کی تجوید کو سیکھنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنانے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ قرآن کے ذریعے سے ہمارے نفوس کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو نیک اعمال کے لیے شفاء کامل عاجل مستمر نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو ایمان والے حضرت آدم علیہ السلام سے اب تک دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی اس قرآن کریم کی برکت سے مغفرت فرما دیجئے. جن جن کی آپ نے مغفرت فرما دی ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. خاص طور سے ہمارے اعزاء اقربا, ہمارے آبا و اجداد, اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرمائیے. اے اللہ جو نہیں مانگا, اے اللہ بغیر مانگے ہی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.